العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصوم كفارة قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة قال ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر قال وإن دون ذلك بابا مغلقا قال فيفتح أو يكسر قال يكسر قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة آج مسئلہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا صوم یہ کفارہ ہے صوم گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے روزہ رکھنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتا ہے اس کا بیان حدیث پیش کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو کہا ہم سے حدیث بیان کی علی بن عبداللہ نے انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی جامع نے انہوں نے ابو وائل سے روایت کیا ابو وائل نے یہ حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں اس چیز کے لیے بہت مشہور ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سیکرٹ چیزیں ان کو بتائی تھیں جو عام صحابہ کو نہیں بتائی تھیں یعنی ایسی چیزیں جو راز کی ہوتی ہیں ایسی چیزیں جو فتنوں کے بارے میں تھیں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے صاحب السر سر عربی میں کہتے ہیں سیکرٹ کو جو ہے تو یہ راز جو ہم اردو میں کہتے ہیں یعنی راز جاننے والے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ اس طرح کی باتیں بھی بتائی تھیں جو ظاہر کرنے کی نہیں تھی عام لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی نہیں تھی قال قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ راوی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کوئی حدیث فتنے کے بارے میں کس کو یاد ہے صحابہ کرام کا مجمع تھا اور ان کی جماعت تھی ان سے پوچھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ فتنے کے بارے میں کسی کو اگر حدیث یاد ہے تو مجھے بتائے یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور اس میں سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاص طریقے سے سر فہرست ہیں کہ بڑی کوشش کرتے تھے فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی تاکہ فتنوں میں نہ پڑیں کبھی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوال کرتا ہے تو کون سی نیکی ہے نیکیوں کے بارے میں سوال کر لیا نیک عمل کرنے کے بارے میں سوال کر لیا کثرت سے سوال اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ نیک عمل کریں لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اور صحابہ کرام میں بعض لوگ اس کے لیے مشہور بھی رہے کہ وہ شر کے بارے میں برائی کے بارے میں فتنے کے بارے میں پوچھتے تھے تاکہ معلومات رہیں اور معلومات رہیں گی تو آدمی اس سے بچ سکتا ہے بچنے کے لیے اس کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے ان میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے تھے تاکہ فتنوں سے بچ سکے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کہی ہے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی تو یہ حدیث سمجھنے میں اور آسانی ہوگی انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اسلام کب کمزور ہوگا اسلام جو بہت ہی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے رسول تھے پھر لوگ آپ پر ایمان لائے اور آہستہ آہستہ اسلام کو قوت نصیب ہوئی. شروع میں بڑا کمزور تھا اسلام جو ہے. اس کے بعد کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اسلام میں پھر سے کمزوری آئے گی. جو یہ قوت ہے, جو ایمان کی طاقت ہوتی ہے, اس میں پھر سے کمزوری آئے گی. یہ کمزوری کب آئے گی؟ فرمایا انہوں نے کہ جب اسلام میں ایسے لوگ ہوں گے, ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانتے, جو شر کو نہیں جانتے, جو شرک کو نہیں جانتے. تو ایسے لوگ جب پیدا ہوں گے, پیدائشی لحاظ سے مسلمان رہیں گے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شرک کی برائیاں کیا ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فتنے کسے کہتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جاہلیت کسے کہتے ہیں. تو ان کے یہاں ایمان کی وہ قوت باقی نہیں رہے گی اور اسلام کی وہ اہمیت نہیں رہے گی جو پہلے جاہلیت دیکھے ہوئے ہیں اور پھر اس سے اکتا کر کے اسلام قبول کیا, ان سے پوچھی اسلام کی خوبیاں کیا ہیں, اور جو شروع سے مسلمان ہیں, مسلمان پیدا ہوئے, ان کو اس کا اتنا اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ایک ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر فتنوں کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے, برائیوں کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. وہ خود کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں, بھلائیوں کے بارے میں, نیکیوں کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً عَقَافِهِ, لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی چیز میرے اندر آ جائے, کوئی عقیدے کی خرابی, عمل کی خرابی, میں اس پر عمل کروں اور مجھے پتا بھی نہ ہو کہ یہ چیز جائز نہیں ہے, یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے میں اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا تھا. تو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا, جب پوچھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ کس کو حدیث یاد ہے فتنے کے بارے میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی حدیث فتنے کے بارے میں کس کو یاد ہے؟ جب یہ پوچھا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو قال حذیفہ انا سمعتہ یقول, حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ, کہ ان آدمی کو آزمایا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں, اس کے مال کے بارے میں, اس کے پڑوسی کے بارے میں. یہ فتنہ ہے جو ہے, فتنہ کا مطلب صرف فساد ہی نہیں ہوتا, آزمائش جو ہے, آزمایا جائے گا جو ہے کس کے بارے میں؟ اس کے اپنے گھر والوں کے بارے میں. کبھی آدمی خود بہت نیک ہوتا ہے لیکن بیوی نیک نہیں ہوتی, اس کی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے اس کی بیوی کو لے کر کے, کیا کرے جو ہے, بڑا معاملہ ہو جاتا ہے اس کے لیے, صبر کرے اس کے ساتھ, آزمائش ہو بھی ایک آزمائش ہے وہ. تو فتنۃ الرجل فی اہل ہی, آدمی کی آزمائش اس کے گھر والوں میں, اس کی اپنی بیوی, اس کے اپنے بچے اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں کہ کیا کرے آدمی. اب دو شکلیں ہوتی ہیں, ایک تو آدمی کیا کرے, چھوڑ دے ان سے الگ تھلگ ہو جائے, یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جب ہماری بیوی ہے, ہمارے بچے ہیں, آزمائش ہے, صبر کر کے رہنا بھی پڑتا ہے جو ہے. آزمائش میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے, کوئی غلطی نہ ہو جائے, اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آزمائش ہے. آپ جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام مشہور نبی, ابراہیم علیہ السلام سے ان کا رشتہ, ان کے بھتیجے, ان کی بیوی نیک نہیں تھی, ان کی بیوی ایمان میں نہیں تھی. نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا ایمان میں نہیں آیا جو ہے, تو آزمائش بہت بڑی آزمائش نوح علیہ السلام کے لیے, بہت بڑی آزمائش لوط علیہ السلام کے لیے, ایسے اور لوگوں کے لیے. میں نے صرف یہ نام لیا ہے, بعض لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ پڑھنے والے لوگوں نے یہ مجھ سے بیان کیا کہ ہندوستان کے بعض بہت مشہور ادارے, جو دینی ادارے ہیں, دینی مدرسے ہیں, ان میں سے ایک استاد کے بارے میں وہاں کے طلبہ نے بتایا کہ ان کی بیوی اس کو لے کر کے وہ بہت پریشان رہتے تھے, بہت پریشان, یعنی دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا تھا, کیونکہ گھر سے بیوی کی آوازیں اتنی زور زور سے آتی تھیں کہ پاس پڑوس کے لوگ بھی سن لیتے تھے, تو ان کو بھی پتا ہو جاتا تھا کہ گھر میں ان کے حالات کیا ہیں, بیوی ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے. تو ایسے حالات ان کے ساتھ تھے. لوگوں نے ان سے کہا کہ جب بیوی ایسی ہے اور اتنی پریشانی ہے آپ کو, اتنی بڑی آزمائش ہے, تو اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے کسی دوسری خاتون سے جو آپ کی عزت کرے, احترام کرے, اس سے آپ نکاح کر لے. تو وہ کہتے تھے لوگوں کو, یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ میری آزمائش ہے. اللہ نکاح جو ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی, تو آپ جانتے ہیں کہ یہ نکاح بھی مقدر ہوتا ہے, تقدیر میں ہوتا ہے تو نکاح ہوتا ہے اس کے ساتھ. ورنہ آدمی بہت چاہتا ہے کسی کے ساتھ شادی کرنا, لیکن اڑچن ہوتی ہے, نہیں ہو پاتی ہے, اور کبھی فوراً شادی ہو جاتی ہے, اس لیے کہ وہ مقدر میں چیز ہوتی ہے تو شادی ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اب تقدیر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی خاتون کو مقدر کیا, تو اگر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں, ان کی بات یہ بہت مجھے پسند آئی, اسی لیے میں نے وہ آپ کے سامنے بھی پیش کر دی. کہا اگر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, تو کیا ہوگا؟ اب یہ بد زبان بیوی ہے, میں تو صبر کر رہا ہوں, برداشت کر رہا ہوں. اب دو صورت ہوگی طلاق دینے کے بعد, یا تو اس کی کسی کے ساتھ شادی نہیں ہوگی اور ایسے ہی اکیلی رہ جائے گی, یہ اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے, اس عورت کے لیے جو ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ خود بھی جانتے ہیں ہندوستان کے اس ماحول میں, کوئی عورت طلاق شدہ ہو یا بیوہ ہو, اس کی شادی دوسری نہ ہوئی ہو, تو کتنی پریشانی ہے اس کو رہنے کے لیے. کہا کہ اب اس کو کتنی پریشانی ہوگی اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک شکل یہ ہے کہ اس کی کسی سے شادی نہ ہو, تو کتنی پریشانی اس کو خود ہوگی. دوسری شکل یہ ہے کہ میرے طلاق دینے کے بعد کسی اور سے شادی ہو جائے, تو وہ بیچارہ بھی تو صبر کرنا پڑے گا اس کو. جو جب اس کی زبان ایسی ہے, تو یہ چیزیں ایسی ہیں, بدلتی نہیں ہیں, یہ بد زبانی ہو, کسی کے ساتھ بھی شادی ہوگی تو وہاں بھی بد زبانی ہوگی, وہاں بھی مسئلہ ہوگا اس کے ساتھ جو ہے. تو کوئی اور صبر کرے, برداشت کرے, بہتر ہے میں ہی صبر کر لیتا ہوں جو ہے. تو یہ آدمی کی آزمائش ہو جاتی ہے. یہ آزمائش کبھی اس کی اپنی بیوی کو لے کر کے, کبھی اپنے بچوں کو لے کر کے بڑی آزمائش ہوتی ہے. کتنی بڑی آزمائشیں ہیں لوگوں کے ساتھ آپ معلوم کیجئے. کبھی کسی آدمی کا بچہ معذور ہوتا ہے, پیدا ہوا لیکن بچہ گیا ہے معذور ہے, کچھ نہیں جو ہے, بول نہیں سکتا یا کوئی حرکت نہیں کر سکتا, کبھی اندھا ہے, لنگڑا ہے, لولا ہے, کوئی بھی معذور, ہینڈی کیپ جسے کہتے, بچہ پیدا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, اس بچے کی دیکھ بھال کی ذمہ داری والدین کی ہی ہوتی ہے. اب والدین کی بڑی آزمائش ہوتی ہے اس بچے کی دیکھ بھال کرنا, اس کو پالنا, اس کا خیال کرنا, پورا یہ آزمائش ہوتی ہے. کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, یہ نہیں کہ اسے مار دو کیسے بھی جو, کیوں خامخواہ یہ بوجھ اٹھائیں گے جو. بعض مرتبہ بعض لوگوں نے اس طرح کے سوال بھی کیے تھے. آج کل ڈاکٹر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے بچے اگر ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں, معلوم ہو جاتا ہے, تو وہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں, جو دواؤں کے ذریعے سے, اس کے ذریعے سے کسی طرح سے وہ ختم ہو جائے وہیں پر. نہیں, یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. بچہ پیدا ہوگا, والدین کی آزمائش ہے, آزمائش ہے, کوئی بات نہیں ہے, اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے. صبر کریں گے اجر و ثواب ملے گا. تو اسی کے بارے میں یہاں حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فطرۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ, کہ آدمی کی آزمائش اس کے گھر والوں کے بارے میں, اس کے مال کے بارے میں, اس کے پڑوسی کے بارے میں. میں نے گھر والوں کے بارے میں بات کی آپ کے سامنے, وقت ہو گیا, انشاءاللہ کل مال کی آزمائش, پڑوسی کی آزمائش, بہت زیادہ لمبی بات نہیں, بس ایک مثال کی جو ہے یہ آزمائشیں کیسے ہوتی ہیں. پڑوسی کی آزمائش بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے آدمی کے لیے, کیا کرنا چاہیے اسے. تو کل انشاءاللہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی. آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.